كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب اور اللہ کے سب سے زیادہ پسندیدہ اور پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ رب العزت کی نگاہ میں آپ کی عظمت، آپ کا تقدس اتنی زیادہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جہاں جہاں خطاب کیا، مخاطب کیا، تو نام کے بجائے اللہ نے لقب کے ساتھ آپ کو یاد کیا، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول کہہ کر پکارا۔ نام لے کر زیادہ اللہ نے آپ کو مخاطب نہیں کیا، یہ آپ کی محبت کا ایک انداز ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی احوال کا بھی تذکرہ فرمایا، کہیں آپ کے چہرے کا تذکرہ، کہیں آپ کی آنکھوں کا تذکرہ، کہیں آپ کے سینے کا تذکرہ، کہیں آپ کی پیٹھ کا تذکرہ، کہیں آپ کے ہاتھوں کا تذکرہ، اور کہیں آپ کی کملی اوڑھنے کا تذکرہ، کہیں آپ کی زبان مبارک کا تذکرہ، تو کہیں آپ کے قلب اطہر کا تذکرہ۔ یہ جسمانی اعضا کا تذکرہ کرنا، میرے نبی کا چہرہ، میری نبی کی آنکھیں، میرے نبی کا سینہ، میرے نبی کی پیٹھ، میرے نبی کے ہاتھ، یہ اعضا کا تذکرہ کرنا، یہ حد درجہ اللہ کی محبت کو بتاتا ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الگ الگ عضو کو بیان کیا ہے، وہیں اللہ نے آپ کے قلب اطہر، آپ کے دل مبارک کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ جبکہ کائنات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دل کسی کا ہو نہیں سکتا، جس طرح آپ افضل البشر ہیں اور سید الانبیاء ہیں، اسی طرح آپ کا قلب اطہر بھی سارے نبیوں کے قلب سے کہیں زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے قلب کے اندر جمال خدا کو ڈالنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی پوری تجلیات کو آپ کے قلب اطہر میں رکھنے کے لیے اللہ نے اپنے تمام اسرار، اپنے تمام حکم، اپنے تمام نکات اور عالم بالا کی بہت سی چیزوں سے آپ کے قلب کو بھرنے کے لیے اللہ رب العزت نے چار مرتبہ آپ کے قلب اطہر کو چاک کیا ہے۔ چنانچہ آپ نے سنا ہوگا کہ چار سال کی عمر مبارک ہے، اس چار سال کی عمر میں دایا حلیمہ کے یہاں سب سے پہلے آپ کو زمین پہ لٹا کر آپ کے قلب اطہر کو نکالا گیا، اور اس کے قلب کے کنارے حصے پر ایک چھوٹا سا سیاہ اور کالا ٹکڑا تھا، جسے نکال کر پھینک دیا گیا،
اور پھینکنے والے فرشتے حضرت جبرائیل نے کہا ھذا حظ الشیطان، یہ شیطانی حصہ ہے، شیطان اسی کے اوپر کچھ نہ کچھ وسوسے ڈالتا ہے، اسے نکال دیا گیا۔ یہ 4 سال کی عمر کا یہ واقعہ۔ اس کے بعد پھر جب آپ کی عمر مبارک 10 سال کی ہوتی ہے تو دوبارہ آپ کے قلب مبارک کو سینے سے نکالا گیا اور اسے دھویا گیا۔ پھر اس کے بعد جب 40 سال کی عمر ہوتی ہے تو تیبارہ آپ کے دل مبارک کو نکالا گیا، اور پھر جب معراج کا موقع آتا ہے تو اس موقع پر بھی آپ کے قلب اطہر کو دھویا جاتا ہے۔ یہاں قابل غور بات ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، ولادت ہوئی، تو آپ کے جسم مبارک پر اس طرح کی کوئی گندگی، کوئی آلائش، کوئی گندا پانی آپ کے جسد اطہر پر نہیں تھا۔ یہاں تک کہ اللہ نے آپ کے جسم مبارک کو پاکیزہ پیدا فرمایا کہ عام بچوں کے ناف میں جو ایک دھاگے جیسی چیز ہوتی ہے وہ بھی کٹی ہوئی تھی، وہ بھی نہیں تھی، اور آپ مختون پیدا ہوئے تھے، ختنہ آپ کا ہو چکا تھا، ختنے کی نوبت دنیا میں نہیں آئی۔ جس رب کریم نے اس ظاہر جسم کو پیدا ہوتے وقت کی آلائش، اس کی گندگی اور گندے پانی سے، اور زائد چمڑے اور ناف میں لگے ہوئے دھاگے، اس سے بھی اللہ نے آپ کے جسم ظاہر کو پاک رکھا، تو یہ ممکن تھا کہ پروردگار پیدا ہونے سے پہلے پہلے آپ کے قلب مبارک کو، آپ کے دل کو، آپ کے قلب کو اللہ پیدا ہونے سے پہلے ہی پہلے اس طرح سے صاف ستھرا، روشن، مجلا، منور کر دیے ہوتے جو دلوں کو چاک کرنے نکالنے کے بعد دلوں کو مجلا کیا گیا، روشن کیا گیا، اس کے حصے کو کاٹ کے پھینکا گیا۔ یہ جو کچھ دنیا میں کیا گیا، اللہ قادر تھا اور ہے اس بات پر کہ اللہ پیدائش سے پہلے پہلے آپ کے قلب اطہر کو ان چیزوں سے پاک کر دیا ہوتا۔ جس طرح اس اللہ نے ختنے کے چمڑے کو پہلے ہی زائل کر دیا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ناف کے ٹکڑے کو اللہ نے پہلے ہی زائل کر دیا، جس طرح عام بچوں کے بدن پر پانی اور گندے پانی لگے ہوتے ہیں، جھلی لگی ہوتی ہے، اللہ نے اس کو پہلے ہی زائل کر دیا، تو جو رب کریم ظاہر جسم کی پاکی کا خیال کرتا ہے اور پیدا ہونے سے پہلے آپ کے جسد اطہر کو پاکیزہ اور صاف ستھرا بنا کر دنیا میں بھیجتا ہے، وہی رب کریم کی حکمت ہو سکتی تھی کہ اللہ آپ کے قلب اطہر کو اسی طرح بنا دیا ہوتا جس طرح 4 دفعہ دلوں کے چیرنے کے بعد آپ کا قلب اطہر بنا ہے۔ مگر اللہ کی حکمت تھی، ظاہر جسم کا پاک کرنا تھا تو اللہ نے پہلے سے پاک کرا دیا، مگر باطن اور دل کو جب مجلا کرنا تھا، مصفا کرنا تھا، اللہ کی ساری تجلیات کے قبول کرنے کے قابل بنانا تھا، اللہ کی پوری محبتوں کے اترنے کے لائق بنانا تھا، تو اللہ نے یہاں سبب کے درجے میں فرشتوں کے ذریعے سے ایک سبب کو اختیار کرایا ہے۔ پتہ چلا کہ دل کو مجلا کرنا ہو، مصفا کرنا ہو، روشن کرنا ہو، اس کے اندر اخلاق حمیدہ کو لانا ہو، اچھے صفات سے قلب کو منور کرنا ہو، تو نبی کے قلب پر جب محنت ہو سکتی ہے تو ہمیں بدرجہ اولا اپنے دل پر محنت کرنی پڑے گی۔ بغیر محنت و بغیر مجاہدے کہ ہمارا دل مجلا ہو جائے اور عالم بالا کی چیزیں اور عرش کی چیزیں جو محبت ہے، عرش کی چیزیں جو رحمت ہے، عرش کی چیزوں جو رقت ہے، عرش کی چیزیں جو معرفت ہے، عرش کی چیزیں جو معیت ہے، یہ چیزیں ہمارے قلب میں آ جائے، بغیر محنت و مجاہدہ کی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس رب کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو 4 مرتبہ چاک کرایا ہے اور قلب اطہر کو دھلوایا ہے تاکہ اس قلب اطہر میں غفلت کا مادہ نہ رہ جائے، شیطان کے وسوسہ ڈالنے کا موقع نہ رہ جائے، جوانی کے تقاضے سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ تقاضے ختم ہو جائیں، اور وحی کے اسرار و رموز کے قبول کرنے کی صلاحیت اس میں آ جائے،
اور پھر اس کے بعد میرے نبی جب آسمان پر آئے، عرش پر آئے اور ساتوں آسمان کی سیر کریں اور جنت کی سیر کریں، تو وہاں کی چیزیں آپ کا قلب خود بخود جذب کرنے لگے، لینے لگے. اس کے لیے اللہ نے سبب کے درجے میں فرشتوں سے یہ محنت کرائی. پتا چلا کہ ہم کو بھی اوپر کی چیز اگر چاہیے تو اپنے دل پر محنت کرنی پڑے گی. اگر ہم اپنے دل پر محنت نہیں کرتے تو ہمیں وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی. اب اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت فرمائی. حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے نبیوں کے تذکرے محبتوں کے ساتھ کیے ہیں. میں اس تلاش میں تھا، میری تلاش یہ تھی کہ اللہ نے سب سے زیادہ اپنی محبت کا اظہار، اپنے تعلق کا اظہار، اپنے عشق و وفا کا اظہار اللہ نے قرآن میں کہاں پہ کیا ہے اپنے نبی کے ساتھ. تو کہا دیکھو اللہ کہتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میری محبت کا دار و مدار میرے نبی کی اتباع ہے. گویا تم اپنی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کی دلیل یہ ہے کہ تم میرے نبی کی اتباع کرو، اور میری محبت اگر چاہیے تو میرے نبی کی اتباع کرو. فرماتے سب سے زیادہ اظہار محبت اللہ نے اسی آیت میں کی ہے. اب اتباع ظاہر سے بھی کرنی ہے ہمیں آپ کو، اور باطن سے بھی ہمیں آپ کی اتباع کرنی ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باطنی اتباع یہ ہے کہ آپ کا قلب اطہر جس طرح کا تھا ہمارا بھی قلب اسی طرح کا ہو جائے. اب ظاہر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب میں اللہ کی محبت بھی ہے، خوف بھی ہے، خشیت بھی ہے، رقت بھی ہے، اور آپ کے دل کے اندر معرفت بھی ہے. یہ تمام چیزیں ہیں. جس امتی کا دل ان چیزوں سے جتنا زیادہ ہوگا اس کا دل پیارے نبی کے دل سے اتنا ہی مشابہ ہوگا. جس کے دل میں رقت زیادہ، جس کے دل میں خشیت زیادہ، جس کے دل میں محبت زیادہ، جس کے دل میں معیت زیادہ، معرفت زیادہ، اللہ کی تجلی زیادہ، اللہ کے انوارات زیادہ، اللہ سے ربط و تعلق زیادہ، جس کے دل میں یہ زیادہ، اس کا دل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے اتنا ہی زیادہ مشابہ ہوگا. من تشبہ بقوم فہو منہم. جس کا قلب نبی کے قلب کے مشابہ ہو گیا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرات صحابہ کے ساتھ ہوگا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب کی ایک کیفیت سے دیکھیں کہ اللہ رب العزت سے آپ کا کتنا زیادہ ربط و تعلق تھا. کہ ایک طرف پروردگار کہتے ہیں یغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر، یہ حد درجے کی اظہار محبت ہے اللہ کی طرف سے. میرے نبی آپ سے گناہ تو ہو ہی نہیں سکتا، میرے نبی کو میں نے معصوم بنایا ہے، گناہ صغیرہ کا وسوسہ تک نہیں آ سکتا، مگر اس کے باوجود آپ کی شان رفعت اتنی زیادہ ہے کہ بالفرض والمحال، ان کیس بالفرض والمحال گناہ تو ہو نہیں سکتا، مگر میرے نبی اتنے بڑے اتنے بڑے کہ اگر کوئی سمجھے کہ کوئی گناہ ہو گیا ہوگا تب بھی میں اعلان کرتا ہوں کہ میں نے سب کو معاف کر دیا ہے. اس قدر زیادہ اللہ کی طرف سے اظہار محبت ہے. مگر اس اظہار محبت کے باوجود آپ کے قلب کی ایک کیفیت دیکھیے کہ اس قلب میں ہمیشہ خوف اور خشیت کی کیفیت رہا کرتی، ہمیشہ خوف اور خشیت کی کیفیت رہا کرتی تھی. آپ نے سنا ہوگا جب بادل لگتا تھا، گرج آتی تھی تو آپ کیا کہتے تھے، اللہم لا تقتلنا من غضبک ولا تہلکنا من عذابک. اے میرے پروردگار آپ اپنے عذاب سے، اے اللہ اپنے عذاب دے کر مجھے ہلاک نہ کیجئے، اپنے غصے کی وجہ سے مجھے ہلاک نہ کیجئے. سوچ سکتے ہیں جس نبی کی شان اتنی بلند ہے وہ نبی اپنی زبان سے اللہ سے کہے مجھے ہلاک نہ کیجئے، مجھے عذاب دے کر قتل نہ کیجئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عارفین نے یہاں پہ لکھا ہے کہ اللہ کا جلال، اللہ کی عظمت، اللہ کا قہر، اللہ کی پکڑ، اللہ کی جہنم، اللہ کے غیظ و غضب جلال کبھی کبھی آپ کے اوپر اس قدر چھا جاتا تھا، اتنا چھا جاتا تھا کہ اللہ کی طرف سے جو آپ کو عنایتیں ہوئی تھی وہ سب نظر سے اوجھل ہو جاتی تھی اور آپ پر خوف کی کیفیت رہتی تھی. کتنی کیفیت! حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے, آپ نے پوچھا کہ عبداللہ ذرا مجھے قرآن کی آیت سناؤ. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ میرے پیارے نبی قرآن تو آپ ہی پہ اترا, ہم تو آپ ہی سے قرآن کو حاصل کرتے. کہ نہیں نہیں تم کچھ سناؤ تو صحیح. انہوں نے کچھ لمبی آیتیں سنائی. جب کہتے ہیں کہ یہاں پہنچے وجینا بکا لا ہاؤلا شہیدا, اے میرے نبی قیامت کے دن میں آپ کو ان تمام لوگوں کا گواہ بنا کر پیش کروں گا. میرے نبی کو خیال آیا کہ مجھے میرے اللہ میری امت کے سامنے دوسری امت کے سامنے مجھے گواہ بنا دیں گے. اس ذمہ داری کا احساس جب ہوا, حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور آنسو بہتے بہتے آپ کی داڑھی مبارک تک آئے ہیں. جس نبی کو اللہ نے کیا محبت کا پروانہ دیا, اس نبی کے قلب کا, ان کے دل کی رقت کا یہ حال ہے. اللہ اکبر! حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ رات میں میں انتظار کر رہی تھی, آپ کو میرے گھر میں آرام فرمانا تھا, کافی دیر ہو گئی تو میں سوچے پڑ گئی آپ کہاں تشریف لے گئے. میں گھر سے باہر نکلی تو میں دیکھا کہ مسجد نبی میں سناٹا ہے اور آپ سجدے میں اس طرح پڑے ہوئے ہیں جیسے کوئی کپڑا زمین پہ رکھا ہوا ہو, یعنی پوری طرح, اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہو, جس نبی کے قلب اطہر کو مجلہ اور مصفہ اور روشن کرنے کے لیے اور تجلیات ربانیہ کا گہوارہ بنانے کے لیے اللہ نے شق صدر تک کا انتظام کیا, اس نبی کو اپنے اوپر اللہ کے غیظ و غضب سے غافل نہیں ہے. اور ہم اور آپ تو گناہوں کے پلندے ہیں, گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, اور پھر بھی ہمارے قلب میں کسی طرح کی رقت نہ ہوئی, کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر یقین جانے, حضرت میسرہ بن معبد ایک صحابی ہیں, وہ آئے اور انہوں نے اپنے دل کا ایک دکھڑا سنایا اور یہ کہا کہ میرے پیارے نبی میں ایمان تو لے آیا ہوں اور میں یہاں پہ آتا بھی رہتا ہوں, مگر ایک بات مجھے بہت, میرے دل کا ایک سوز ہے, ایک درد ہے. تو آپ نے پوچھا کہ کیا؟ تو کہنے لگے کہ میری ایک بچی تھی جس بچی سے مجھے بڑا پیار تھا اور بچی بھی مجھ سے بڑا پیار کرتی تھی, لیکن مجھے غیرت آئی اور میں اپنی بچی کو کھیل کے بہانے سے لے کر نکلا اور ایک بہت دور دراز پہ کنواں تھا, میں نے اپنے ہاتھوں سے اس بچی کو کنویں میں پھینک دیا. اس پانی میں ڈوبتے ڈوبتے بچی کہہ رہی تھی یا ابتا یا ابتا, او میرے ابا او میرے ابا. یہ بچی جو پانی سے او یا ابتا پکار رہی تھی, میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رات کے سناٹے میں ہوتا ہوں تو میری اس بچی کی آواز گونجتی رہتی ہے, میں بھول نہیں پاتا اس کی درد بھری آواز کو, تو میں بہت پریشان رہتا ہوں. جب یہ کہا تو روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ کا دل اتنا چھلک اٹھا کہ آپ کے آنسو آپ کے آنکھوں سے آنسو ابل پڑے. حضرت صحابہ نے کہا, سوچا کہ کیوں انہوں نے یہ واقعہ سنایا. تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ نے کہا ذرا پھر سنا اس بچی کی آواز, تو آپ نے پھر کہا, اس نے کہا یا ابتا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب پر ایک رقت سی آئی اور آپ بلک بلک کر رو پڑے. پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا مگر میرا اللہ کریم ہے, اے میسرہ اگر تم سچے دل سے توبہ کر لوگے تو اللہ تیری توبہ کو قبول کر لے گا. ایک طرف دیکھیں آپ کے دل میں رقت کیسی ہے, خشیت کیسی ہے, اور دوسری طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتی کو تسلی کس انداز سے دیتے ہیں. میں ان باتوں کو سنا کر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے اندر کیسی رقت ہے اور کیسی خشیت ہے. ہم بھی اس قلب کی خشیت کو, قلب کے خوف کو اور قلب کی رقت کو حاصل کریں. قلب کی رقت کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ سنیے. حضرت حکیم ترمذی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے محدث ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے دل میں اس طرح کی رقت کیوں نہیں آتی, ہمارا دل نرم کیوں نہیں ہوتا. تو حضرت حکیم ترمذی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کہی ہے اور ذرا دل سے سنیں, بہت سے ساتھی ذکر کرتے کرتے چھوڑ دیتے ہیں. حکیم ترمذی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دل کو نرم کرنا ہو, دل کو نرم کرنا ہو تو ذکر کرتے رہو, اور جو بندہ ذکر کرتے کرتے بعد میں چل کر ذکر کو چھوڑ دیتا ہے، عجیب بات ہے، ذکر کرتے کرتے ذکر کو جب چھوڑ دیتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اب اس کے دل میں قساوت اور سختی پیدا ہوتی ہے، اس قساوت اور سختی کے بعد پھر کہتے ہیں کہ نفس کی گرمی اس کے دل میں آنے لگتی ہے، یہ جملہ ان کا ہے، نفس کی گرمی آنے لگتی ہے اور شہوتوں کی لپٹ اور شہوتوں کی حرارت اس کے دل میں آتی ہے، یہاں تک کہ اس کی عبادت بھی بے روح ہو جاتی ہے. اللہ آپ سوچے ذرا ہم کہ ہماری عبادت بے روح ہے، اس لیے اگر قلب کو سختی سے بچانا، حضرت مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ، حسین مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے بخدا کہتا ہوں، وہ عجیب بات کہتے ہیں، بخدا کہتا ہوں جو لوگ ذکر کرتے کرتے چھوڑ دیتے ہیں ان کا دل اتنا سخت ہوتا ہے، ان کے دلوں میں ایسی قساوت پیدا ہوتی ہے کہ اس قساوت اور سختی کو دور کرنے کے لیے اسے کئی زمانے تک ذکر کرنا پڑتا ہے، کئی مدت تک ذکر کرنے کے بعد پھر اس کے دل کی قساوت دور ہوتی ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس دل کو کم سے کم، ظاہر کو ہم بنا نہ پائے تو کم سے کم اپنے باطن، اپنے دل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے مشابہ بنائیں، اور دل کے مشابہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ذکر کثیر کریں. جو انسان ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے کیا فائدہ ہے، سنیے، حضرت ابو امامہ ایک صحابی، دوسرے صحابی نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھا کہ ابو امامہ کبھی گھر کے اندر جاتے ہیں، کبھی گھر سے باہر نکلتے، کبھی اٹھتے ہیں، کبھی بیٹھتے ہیں، جب جب کوئی حرکت کرتے ہیں تو فرشتہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، ان کے لیے دعا کرتا ہے مغفرت کی. تو ابو امامہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کہ میں نے دیکھا کہ فرشتے آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا تم چاہتے ہو کہ فرشتہ تیرے لیے دعائے مغفرت کرے؟ کہا کہ ہاں. تو کہا بس میرا عمل ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے اللہ کے بندے ذکر کثیر کرو، کھڑے ہو کر، بیٹھے بیٹھے، چلتے پھرتے، لہذا تم اگر چاہتے ہو کہ ہمیں فرشتہ دعا کرے تو اس کے لیے تم ذکر کثیر کو لازم کرو. اب ظاہر بات ہے کہ ایک ہے ہماری دعا اور ایک ہے فرشتے کی دعا، اور فرشتے کی دعا تو مقبول ہی ہے، لہذا یہ ذکر کثیر جہاں دلوں کی رقت کا ذریعہ ہے وہیں فرشتوں سے دعا لینے کا بھی ذریعہ ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو انسان بازاروں میں چلتا ہوا ذکر کرتا ہے، فرشتے اس کے چہرے کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے چودھویں رات کا چمکتا ہوا چاند. کیوں؟ اس لیے کہ غفلت کے ماحول میں وہ ذکر کر رہا ہے. خلاصہ یہ کہ ہمیں اپنے اس قلب کو ذرا منور بنانا، روشن کرنا ہو، رقت پیدا کرنا ہو تو ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. ذکر کرتے کرتے اگر چھوڑ دیا ہے تو یہ خود اس بات کا نتیجہ ہے کہ جہاں زمین سخت ہوتی ہے، زمین پھٹتی بھی ہے، زمین سخت ہوتی ہے، گرد و غبار اڑتے بھی ہیں، زمین سخت ہوتی ہے، وہاں کانٹے دار ہی درخت نکلتے ہیں. اب اگر ہم کہیں کہ ذکر چھوڑنے کے بعد نہ نماز میں جی لگتا ہے، نہ عمل کا شوق بڑھتا ہے، تو ظاہر بات ہے یہ دل کی بیماری کو دور کرنا ہے. اللہ رب العزت ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے آپ کے صدقے ہمارے دلوں کو نرم فرما دے. میرے دوستو، آج کا یہ ماحول ایسا ماحول ہے جس میں دلوں کو کم سے کم رقیق بنانا، نرم کرنا ضروری ہے، تاکہ یہی دل میں جب رقت ہوگی تو ہمیں اپنے لیے، امت کے لیے، اللہ رب العزت کے دین کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے رونا آسان ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب بدر کے میدان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے، حضرات صحابہ اپنی اپنی جگہ پہ چلے گئے، سارے صحابہ نے اپنا سامان رکھ دیا، امت کی فکر تھی پیارے آقا کو. تو حضرت علی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میرے پیارے نبی کہاں گئے، تو میں نے دیکھا کہ ایک درخت کے کنارے میں ایک درخت ہے، اس درخت کے کنارے آپ جا کر کھڑے ہو گئے اور رو رو کر اللہ کے سامنے نماز پڑھنے لگے راتوں کے اندر. کیا مطلب تھا اس وقت نماز پڑھنے کا، آنسو بہانے کا کیا موقع تھا؟ اے میرے اللہ، یہ امت کی حفاظت کا مسئلہ ہے، دین کی حفاظت کا مسئلہ ہے غزوہ بدر میں. تو آپ بے تحاشا روتے رہے روتے رہے. یہ حضرت علی کا فرمان. آج بھی پیارے نبی کی امت پریشان ہے، پریشانیوں میں ڈالی جا رہی ہے.
اب ایسے مصیبت کے ماحول میں بھی اور پریشانی کے ماحول میں بھی اگر ہمارے آنکھوں میں آنسو کا قطرہ نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مصیبت کے لیے تیار کیے ہوئے ہیں، ہم مصیبت کو سہ نہیں سکتے، اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ذرا دعاؤں کا اہتمام کریں، استغفار کا اہتمام کریں، اپنے لیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کوشش کریں کہ آج کا یہ دور سب سے زیادہ آنسو بہانے کا محتاج ہے. اگر ذاکرین بھی آنسو نہ بہائیں، اللہ سے محبت کے طلبگار بھی آنسو نہ بہائیں، تو کوئی تو ہونا چاہیے جو اللہ کی یاد میں بیٹھ کر آنسو بہائے. اگر آج ہم نے آنسو نہیں بہایا اور ہماری دل کی سختی غالب آ گئی اور کچھ فیصلے اور ہی ہو گئے، تو پھر ہمیں کوئی عزت دلانے والا نہیں ہوگا. اس لیے آج کے ماحول میں ہم کوشش کریں کہ ہمارے دلوں میں رقت ہو، آنسو ہو. پتہ نہیں کس کے آنسو کی برکت سے اللہ رب العزت پوری امت کو، پوری دنیا کو سلامتی عطا فرما دے. اس لیے آنکھوں کو بند کر لیجئے، سب کو جھکا لیجئے. دیکھیے حضرت مولانا انعام الحسن رحمت اللہ علیہ کو جب پتہ چلتا تھا کہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، تو بند کمرے میں چلے جاتے اور کہتے کہ میرے اللہ انعام الحسن کی وجہ سے امت کو عذاب نہ دیجیے، انعام الحسن کے گناہ کی وجہ سے اللہ امت کو مصیبت مبتلا نہ کیجیے، اے اللہ انعام الحسن کو معاف کر دیجیے اور امت کو نجات دے دیجیے. تو آج دعا کی ضرورت ہے حفاظت کی، نجات کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے مالک نے دینا رحمت اللہ علیہ کو یا زنون مصر رحمت اللہ علیہ کو کسی نے بتایا کہ مصر شہر میں قحط کا عذاب آیا ہوا ہے، یہ قحط ٹل نہیں رہا ہے. انہوں نے مصر سے کہیں مدین چلے گئے، جو وہاں گئے بارش ہو گئی. کسی نے پوچھا کہ کیوں چلے آئے، تو زنون مصر نے کہا میں نے سنا ہے سب سے بڑا گنہگار جب کہیں پر ہوتا ہے تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. میں سوچا شاید میری وجہ سے قحط کا عذاب آیا ہے. میں نکل گیا، مدین میں آیا اور میں نے سجدے میں اللہ سے کہا کہ میرے اللہ سب سے بڑا گنہگار تو نکل چکا ہے، اب رحمت برسا دیجئے. تو بارش برس گئی. پتہ نہیں ہمارے اتنے گناہ کہ شاید وہی گناہ دلوں کو سخت کر چکے ہیں اور ہمارے اوپر مصیبتیں منڈلا رہی ہیں. شاید ہمارے ہی گناہ کی وجہ سے مصیبت منڈلا رہی ہو. اے میرے اللہ، اگر کل قیامت میں آپ نے ہمیں کھڑا کر کے پوچھ دیا اور تیری وجہ سے پوری امت رحمت سے محفوظ ہو گئی، حفاظت سے محروم ہو گئی، اور تم اپنے گناہوں کی سزا لے لو، میرے مولا ہم تو وہاں ذلیل و رسوا ہو جائیں گے. اے میرے اللہ، ہمیں دھڑکتا ہوا دل عطا فرما دے، درد دل عطا فرما دے، سوزے دل عطا فرما دے، خشیت والا دل عطا فرما دے. میرے اللہ، تیرے سامنے رونے والا رونے والی آنکھیں عطا فرما. مولا اب وقت آ چکا ہے، ایسے وقت میں بھی اگر ہم نے امت کے خاطر سجدوں میں آنسو کا قطرہ بھی نہ بہایا، اللہ دعاؤں میں اگر آنسو کے قطرے نہ نکلے، تو میرے مولا ہم زندہ نہیں مردہ ہے. میرے اللہ ہم زندہ نہیں مردہ ہے. میرے مولا مردے کو کوئی بھی اپنے گھر میں نہیں رکھتا. میرے مولا تو بھی رحمت کے چھاؤں میں کیسے رکھے گا. کوشش کیجیے کہ آج روٹھے بھی رب کو منانا ہے، اپنے گناہوں کو معاف کرانا ہے، پوری امت کو اللہ سے حفاظت دلوانا ہے. میرے اللہ آج پیارے نبی کی امت زیادہ ہی محتاج ہے. میرے مولا تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، دلوں میں کانٹے کے بجائے پھول کو پیدا کرنے والا ہے. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، سچے دل سے رو لیجئے، تڑپ لیجئے میرے اللہ کے سامنے. سوچی میرے پیارے نبی نے کس دھڑکتے ہوئے دل سے میدان بدر میں سجدہ کیا ہوگا، کس طرح سجدے میں آنسو بہایا ہوگا. حضرت مطابق فرماتے ہیں میرے ابو میرے نبی کے پاس گئے، آپ اس طرح سے رو رہے تھے جیسے کسی ہانڈی سے کھولنے کی آواز آتی ہے. اللہ اللہ، پیارے نبی کا اس طرح سے رونا کہ ہانڈی سے کھولنے اور دیگچی سے کھولنے کی آواز آتی ہو. اللہ ہم آپ کے نبی، ہم آپ کے امتی، اور ہمارے آنکھوں میں آنسو بھی نہ ڈب ڈب آئے. میرے مولا میرے مولا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا،
میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. اے اللہ دنیا نے یہ موقع کئی دفعہ دیکھ لیا ہے اللہ, مگر تیرا قرآن ہمیشہ باقی رہا اللہ, تیرا دین باقی رہا, تیرے نبی کے نام لینے والے باقی رہے اللہ, اس پورے دنوں سے حفاظت فرما دے. میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا, میں گنہگار ہوں میں خطا کار ہوں, میں گنہگار ہوں میں خطا کار ہوں, میں سیاہ کار ہوں میں سزاوار ہوں. سوچیے ذرا اللہ, میرے گناہ اتنے بڑے بڑے, میرے مولا پچھلے لوگوں نے سوچا بھی نہیں, صحابہ نے کبھی خیال بھی نہیں کیا, تابعین نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ, میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ, مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا. اللہ سزا دینے پر آتا ہے دنیا میں ہی سزا دینے جاتا ہے. اللہ سزا دینے کے لیے تو کبھی ہوا کو بھیجتا ہے اللہ, تو کبھی زمین کو حکم دیتا ہے اللہ, کبھی تو ظالم کو مسلط کر دیتا ہے. میرے مولا آج آپ کے قطب ابدال, آپ کے اولیاء, آپ کے دوست, آپ کے سامنے تہجد میں آنسو بہانے والے, اللہ سے سکنے والے آج تڑپ رہے ہیں پورے ملک میں. میرے مولا مجھے حوالے نہ کیجیے, سوال مارا رسوا نہ کیجیے. میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ, مجھ گنہگار کو. سوچ لو میرے دوستوں, اگر کہیں اللہ نے ظالم کو مسلط کر دیا تو پھر کیا ہوگا. مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا, میں تو غفار ہوں میں تو غفار ہوں, تو نے خود ہی کہا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا, میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. آج اٹھائیے اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک, اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اے اللہ ہم پیارے نبی کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں, اللہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے قابل نہیں, اللہ ہم اپنے ہاتھوں سے آپ کے ہاتھ کو چھونے کے قابل نہیں, اللہ ہماری پیشانی آپ کے سامنے جھکنے کے قابل نہیں. میرے مولا گناہ کرتے کرتے اے اللہ سب کو سیاہ بنا دیا, کالا بنا دیا, سخت بنا دیا. میرے مولا جو عذاب مل جائے مولا تیرا عدل ہی کہلائے گا, اگر میرے مولا کچھ بھی ہے تیرے نبی کے تو ہے, اللہ کچھ بھی ہے تیرے نبی کے ہے, اللہ کچھ بھی ہے تیرے نبی کے ہے, اللہ کچھ بھی ہے تیرے نام لینے والے. اے میرے مولا آج نسبت حاصل ہے تیرے نام کے ساتھ, تیرے نبی کے ساتھ, اسی نسبت پر ہم ستائے گئے, اسی نسبت پر مولا ہم مظلوم بنائے گئے, اسی نسبت پر ہم نشانہ بنائے گئے. میرے مولا نسبت کا خیال فرما کر ہم تمام کی حفاظت فرمائے, امت کی حفاظت فرمائے, امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے, رب کریم تو حفاظت کرنے پر آتا ہے, ابابیل سے حفاظت کرتا ہے مولا, تو حفاظت کرنے پر آتا ہے مولا, چیڑیوں سے حفاظت کرے گری ماتا, تیرے کرم کا واسطہ مولا معاف کر دیجیے. میرے مولا معاف فرمائے, میرے مولا آج نبی کی امت بس بہت زیادہ محتاج ہے, نبی کے بعد آج کبھی اتنی محتاج نہیں ہوگی, آج محتاج ہو گئی ہے, ضرورت مند ہو گئی ہے. میرے مولا کرم کر دیجیے, رحم کر دیجیے, معاف کر دیجیے. میرے مولا اگر یہ شرط ہوتی کہ میرے عرش کے پائے تک آؤ گے تب ہم معاف کریں گے, میرے مولا اگر دوبارہ ہوتا تو ہم چلے آتے. فرشتے آخر جب پیارے نبی کو طائف میں ستایا گیا تو فرشتے گئے اور عرش کا پایا پکڑ کے کہنے لگے میرے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے, قدیم مہتا آپ نے کیا فرمایا تھا, میرے نبی سے جا کر پوچھ لو کیا چاہتے ہیں. ہم عرش کے پائے تک نہیں آ سکتے مگر میرے مولا تیرے فرش پر تو بیٹھے ہوئے ہیں, تیرے سامنے دامن پھیلائے ہوئے ہیں, تیرے سامنے ہاتھوں کو فتیرے کا پیالہ بنائے ہوئے ہیں. اللہ معاف کر دیجیے, میرے مولا فیصلہ بدل دیجیے, اللہ ہماری
تمہاری امیدوں کے مطابق فیصلہ بنا دیجیے، میرے مولا امیدوں کے مطابق فیصلہ بنا دیجیے، میرے مولا تیرا سب کچھ تیرے قبضے میں ہے، فاصلے مطلق ہے، ہاتھی میں مطلق ہے، مولا تو پتھر کو سونا بنا سکتا ہے، میرے مولا تو پتھر کو سونا بنا سکتا ہے، پتھر کو پھول بنا سکتا ہے، میرے مولا تیری قدرت کے سو جان قربان ہے، یہاں چھوٹے بچے بھی ہیں، مولا مسافر بھی ہیں، دور دراز سے آئے ہوئے بھی ہیں، تھکے مارے ہوئے ہیں، اپنے گناہوں پر ناوی بھی ہیں، میرے مولا کسی ایک کے آنسو کو دیکھ لو، میرے مولا کسی ایک کے آنسو کو دیکھ لو، میرے مولا شام کا وقت ہو گیا، اے اللہ سورج ڈوبنے والا ہے، رات آنے والی ہے، تیرا مؤذن اذان تیرا نام پکارنے والا ہے، میرے مولا تیرے نام کا واسطہ، معاف کر دو میرے مولا، پوری امت کو معاف کر دو، پوری امت کو معاف کر دو، ظالم سے بچا دو میرے مولا، ظالم سے بچا دو، ظالم سے بچا دو، فضل کا معاملہ کر دے، کرم کا معاملہ کر دے، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما کر، اے اللہ ساری ساری قدرت تیرے ہاتھ میں، اللہ تو کسی مشین کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی ہاتھ کسی طاقت کا تو محتاج نہیں ہے، اللہ سب کچھ تیرے ہاتھ میں، میرے مولا فرما دیجیے، میرے مولا کر دیجیے، میرے مولا شیخ ابھی طالب تو نے ہی حفاظت فرمایا، اے اللہ تو نے ہی خانہ کعبہ پیارے نبی کے قدموں میں عطا فرمایا تھا، میرے مولا حفاظت عطا فرما کر، اے اللہ ہمارے دل کو میرے مولا نرم فرما دے، عزت فرما دے، محبت عطا فرما دے، معرفت عطا فرما دے، بندے دور دراز سے چل کر آئے، اپنی محبت کو لینے کے لیے آ گئے، عزت کو لینے کے لیے آ گئے، اللہ ہم نے تو یہ سنا تھا 99 قتل کرنے والا کسی بستی میں جا رہا تھا، پہنچ نہیں پایا، پھر بھی اس کا چلنا تجھے پسند آ گیا، اللہ موت آ گئی، تو نے زمین کو سکیڑ دیا، اللہ تجھے اس کی مغفرت فرما دی، اللہ جب تو چلنے پر دیتا ہے تو میرے مولا آپ کے بندے آئے ہوئے ہیں، اللہ عطا فرما دے، اللہ نے حیف سے عطا فرما دے، انہوں کو محبت عطا فرما، ہمارے پتہ عطا فرما، اللہ ہمارے لیے استقامت عطا فرما، جن کے دل کی جو مرادیں ہیں اللہ تو ہی جانتا ہے، خواتین عورتوں کے دلوں کی جو مرادیں ہیں اللہ اس کو پوری فرما دے، جن لوگوں نے جن دعاؤں کے لیے کہا ان تمام کے دل کی مرادوں کو پوری فرما، سلام علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔